وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
طالبان کے ایوان زیری میں وزیر اعظم کے استعفے اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مغربی ایشیائی ملکوں میں عدم استحکام پر بھارت کا اظہار تشویش اور عالم عرب کے ساتھ مستحکم رشتوں کے قیام کے عہد کا اعادہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ عالمی سیکیورٹی کو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے درپیش خطرے کی آج سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور حماس نے بتایا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں نے ان کے گروپ کے 3 سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے اور اسمبلی کی تحلیل پر مبنی حکومت مخالف مظاہرین کے مطالبوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں جمعرات کو نواز شریف انتظامیہ کے اتحادی قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی نے ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے استعفے اور اسمبلی کی تحلیل کے مطالبے کو مسترد کیا جائے۔ قرارداد میں تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور دیگر چند سیاسی جماعتوں کے اس مطالبے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے تقاریر میں توہین آمیز زبان استعمال کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ قرارداد پڑھتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ یہ ایوان آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کا عہد کرتا ہے۔ قرارداد کے پیش ہونے کے فوراً بعد ایوان میں موجود تمام اراکین نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے، جو کہ گزشتہ 3 دنوں سے متواتر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت سامنے آئی جب حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایوان زیری میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف قومی اسمبلی میں واضح بیان دے کہ موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وہ استعفی نہیں دیں گے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا وزیر اعظم کے استعفے کو خارج امکان قرار دیتے ہوئے کہنا تھا،
ان کا الیکٹورل کالج تو ہم ہیں، ان کا الیکٹورل کالج کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہی شوڈ کنٹینیو۔ یہ جو ریزولوشن تھا، یہ ایک قسم کا وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا ووٹ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کہیں، وائی شوڈ ہی ڈو؟ 38 آدمیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر 300 سے زیادہ ووٹ لینے والا وزیر اعظم جو ہے وہ کہے جی کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں ان کا ووٹر ہوں۔
احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے مستعفی ہوئے بغیر حکومت سے مذاکرات آگے بڑھنا مشکل ہے۔ تاہم خواجہ آصف کا کہنا تھا،
یہ دستور ہے، پوزیشنیں لیتے ہیں فریقین جو ہیں وہ پوزیشن لیتے ہیں مذاکرات میں، اور پھر مذاکرات اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ان پوزیشن میں کوئی لچک پیدا ہو اور کوئی ایسا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے جس میں سب کی فیس سیونگ۔
پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے اس سیاسی بحران کو حل کرنے پر زور دیتی آئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا،
جمہوریت میں پیوٹل پوائنٹ اور جو فوکل پوائنٹ ہے وہ مذاکرات ہیں۔ ہم چاہے کسی کے ڈیمانڈ انریزنیبل بھی ہوں، لیکن مذاکرات کے ٹیبل پہ ان کو آمادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ٹویٹر اور فیس بک پہ چلتی تھی اس میں بھی کمی آئی ہے، کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات نہ ہونے اور لاہور میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے سیاسی کارکنوں کی ہلاکتوں کے خلاف اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ پارلیمان کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے موجودہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے فوجی مداخلت کو خارج امکان قرار دیا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات معطل کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو سفل نافرمانی کی تحریک جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم نواز شریف نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ اس سے ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت احتجاجی جو جماعتوں سے بات چیت کی کوشش جاری رکھے گی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کا عمل معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت طاقت کے استعمال کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ عمران خان نے امریکہ پر بھی الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بدھ کو معمول کی پریس بریفنگ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نواز شریف 5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور امریکہ ان کے استعفے کے مطالبے کی حمایت نہیں کرتا۔ ادھر جمعرات کو امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا کہ امریکہ اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ تشدد سے باز رہتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ پرامن مظاہرے اور آزادی رائے کا اظہار جمہوریت کا حصہ ہے، تاہم امریکہ فریقین کے مابین کسی طرح کی بات چیت میں شامل نہیں۔ سفارت خانے کے بیان کے مطابق تشدد اور نجی املاک یا سرکاری عمارتوں کی توڑ پھوڑ سیاسی معاملات کے حل کے لیے کسی طور قابل عمل طریقہ نہیں، تاہم امریکہ سیاسی عمل کی تبدیلی کے لیے کسی بھی ماورائے آئین اقدام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تمام فریق اپنے اختلافات پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کریں، جس سے ملک کے جمہوری اداروں کی مضبوطی اور قانون کی عمل داری کو تقویت ملے۔ عمران خان نے وزیر اعظم کے استعفے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اپنے اس مطالبے کو منوائے بغیر احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں اور جمعرات کو انہوں نے ایک بار پھر لوگوں کو کہا کہ وہ ٹیکس ادا نہ کریں۔
پہلے تو کوشش کریں آج پہنچنے کی ادھر، لیکن جو نہیں پہنچ سکتے اپنے اپنے شہروں میں مظاہرے کریں، گھروں سے باہر نکلیں، کہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، سول نافرمانی کریں۔
بدھ کو تحریک انصاف اور حکومت کی ٹیموں کے درمیان ابتدائی بات چیت ہوئی تھی اور مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کی دوپہر ہونا تھا۔ حکومت کی ٹیم تو اس مقام پر پہنچ گئی جہاں بات چیت ہونی تھی، لیکن تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت کا رویہ جارحانہ ہے، اس لیے اس عمل کو معطل کیا جا رہا ہے۔
مذاکرات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر حکومت اپنے رویے پر نظر ثانی کرتی ہے تو ہمارا رویہ مثبت پائیں گے۔ ہم مذاکرات کے لیے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں، اور اگر وہ ایگریشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سیاسی کارکن کے طور پر ہم جو اپنا دفاع کر سکتے ہیں کریں گے۔
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ اب تک حکومت کی طرف سے دھرنوں میں شامل کسی کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔
جو ان کے دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا ان میں سے کسی ایک بھی فرد کو حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کوئی اس پہ زبردستی نہیں کی گئی، کہیں کسی کو کوئی لاٹھی چارج یا آنسو گیس یا کوئی دھمکی یا کوئی کچھ نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو ہنسی خوشی گانے بھی لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، ناچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بلکہ خان صاحب تو کل سے کہہ رہے تھے کہ وہ جشن منا رہے ہیں، تو ان کے جشن کے عمل میں تو ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی۔
عمران خان اور طاہر القادری اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ حکومت کے مذاکرات کاروں نے طاہر القادری کی جماعت عوامی تحریک کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی ہے۔ وفاقی وزراء کی طرف سے یہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس ضمن میں کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد کے دھرنوں پر نفیسہ حود بھائی نے پاکستان کی افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی پارٹی کے صدر عدیل شاہ سے بات کی۔ اس پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
ہم اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے احتجاج کی خبر سے شروع کریں گے جس کو بات چیت کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد ہیں اور ان کے ساتھ ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر عدیل شاہ جو امریکہ میں ہوتے ہیں۔ جی تو سیاسی تجزیے کے لیے چلتے ہیں رستم شاہ محمد کی طرف، جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی نظر ہوگی اسلام آباد پر اور کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں بحران کی کیفیت ہے۔
بدقسمتی کی بات ہے کہ اسمپشنز کی بنا پہ جو کہ ویلڈ نہیں ہیں، قادری صاحب نے ایک تحریک شروع کر دی ہے جس نے وہاں پہ اسلام آباد میں نہ صرف یہ کہ ایک بہت ایکسٹراڈینری بہت اب نارمل سچویشن کریٹ کی ہے، لیکن لوگوں کی روزمرہ جو زندگی ہے اس پر بڑا اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور لوگ حیران ہیں کہ ایک ایسی تنظیم جس کا نہ پارلیمنٹ میں نہ اسمبلی میں وجود ہے، جو کوئی نہ ایک ریکگنائز سیاسی پارٹی ہے، جن کا نہ کوئی مشہور ہے نہ کوئی ان کا پروگرام ہے، سوشو اکنامک کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ انقلاب کی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور سٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، کچھ مطالبات ضرور ان کے جائز ہوں گے، ہونے چاہیے، جو جس طرح سے شد و مد سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہاں بھی 4 سیٹوں یا 10 سیٹوں کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کرنا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اگر وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے جو کہ پہلا مطالبہ ہے، تو پھر تو باقی جو مطالبات ہیں وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھتے ہیں۔
شاہ صاحب آپ بتائیں، آپ کی بھی نظر ہوگی اسلام آباد میں، پاکستان میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک جو طاہر القادری صاحب ہیں ان کو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی حمایت حاصل ہے، آپ کے خیال میں کہ یہ دونوں صاحبان استحکام بخش رہے ہیں، یہ واقعی تبدیلی لا رہے ہیں پاکستان میں؟
لیکن یہ ایک پہلا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، اب وہ کس طرف جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جو وہ پہلے کہتے رہے دونوں حضرات کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ نظام جو ہے انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہے، اگر یہ لوگ کمپیٹنٹ ہوتے تو یہ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، 3-4 ماہ پہلے بھی پرائم منسٹر یا ان کے منسٹر جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب سے یا عمران خان صاحب سے بیٹھ کے کوئی سیاسی مصالحت یا کوئی سیاسی تبدیلی لا سکتے تھے، اور اتنا بڑے ہجوم کا اسلام آباد میں جمع ہو کے اس کو منجمد کر دینا، تمام گورنمنٹ کا فنکشن جو رک جانا، یہ نہ ہوتا۔
یہ تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر عدیل شاہ، اور ان کے ساتھ تھے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد۔
محمود عباس کی فلسطینی متحد حکومت حماس کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کہ وہ غزہ کی فائر بندی کے بارے میں اسرائیل کے ساتھ مصر کی ثالثی میں شرائط کو قبول کرے۔ اسکاٹ سٹرنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر عباس کے لیے غزہ کا تنازع کیا معنی رکھتا ہے، جن کے ساتھ اسرائیلی فلسطینی تنازع کے دو ریاستی حل کے لیے امریکی عہدیداروں نے برسوں تک کام کیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں صفیہ کاظم۔
حماس کا کہنا ہے کہ وہ راکٹ فائر کرنا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ فلسطینی مذاکرات کاروں کے ساتھ صدر عباس نے عہد کیا تھا کہ قاہرہ میں نئی حکومت پر عدم اعتماد کے باوجود وہ مصری تجاویز پر عمل کریں گے۔ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ حملوں کو ختم کرنے کا حکم صدر عباس نہیں بلکہ حماس ہی دے سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری حارف کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری ان سے اور اپنے دوسرے ساجھے داروں کے ساتھ، جن کی فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ بہت ہی مضبوط ساجھے داری ہے، کئی بار بات ہوئی ہے، لیکن آخر میں یہی بات سامنے آئی کہ ہمیں چاہیے کہ حماس سے کہیں کہ وہ کچھ فیصلہ کریں۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر گائے زف کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ چاہتی ہے کہ اس سے صدر عباس کا تعلق قائم رہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کسی دیر پا حل کے لیے انہیں ان کی ضرورت ہوگی۔
It's ultimately a good idea to have a unified government because the leader of the Palestinian Authority,
انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک متحد حکومت ہو، کیونکہ فلسطینی اتھارٹی کے لیڈر یعنی محمود عباس کو اس وقت جب امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے، یعنی اگر کوئی امن معاہدہ بالآخر طے پا جاتا ہے، تو انہیں صرف اپنے دھڑے کی نہیں بلکہ تمام فلسطینیوں کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ سابق امریکی سفیر ایڈم ریلی نے کہا کہ اس طویل تنازع کا دو ریاستی حل جزوی طور پر ناکام ہو گیا ہے، جس کی وجہ صدر عباس کے ساتھ اسرائیل کا سخت موقف ہے۔
انہوں
نے کہا کہ اصل میں عباس اور فلسطینیوں کی سیاست اعتدال پسند اور معقول ہے، اور اسرائیلی انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ ریلی نے کہا کہ غزہ میں اس تازہ لڑائی سے پہلے ہی صدر عباس کو کمزور کر دیا گیا تھا۔
The Israelis, in my view, have done everything to undermine Abbas. They've reneged on prisoners.
کہتے ہیں کہ میری نظر میں اسرائیلیوں نے عباس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر چیز کی ہے۔ قیدیوں کے بارے میں وہ منکر ہو گئے، انہوں نے بستیوں میں توسیع کی، اور ہر بار جب عباس اسرائیلیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیلی انہیں یہی تاثر دیتے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ صدر عباس ان علاقائی لیڈروں سے مسلسل صلاح و مشورہ کر رہے ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کرتے ہیں، جن میں اردن کے شاہ عبداللہ شامل ہیں۔ تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حامی ترکی اور قطر فلسطینی لیڈر کی کامیابی اور مصری ثالثی میں دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کی رات اسرائیلی فضائی حملوں میں حماس کے 3 کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس بارے میں اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز جنوبی اسرائیل میں درجنوں راکٹ گرنے کے بعد ان کی فورسز نے غزہ کی پٹی میں راکٹ کے تنصیبات پر بمباری کی۔ اسرائیل کے مطابق حماس کی طرف سے 200 سے زیادہ راکٹ اسرائیل پر داغے گئے، جس کے جواب میں ان کی فورسز نے غزہ میں 100 سے زیادہ راکٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پیر کو امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد لڑائی میں شدت آئی ہے۔ حماس گروپ نے، جو غزہ کے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے، اعلان کیا ہے کہ حماس کے 3 سینئر ملٹری لیڈر رات کے فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعرات کے روز اسرائیلی فورسز نے بھی ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بدھ کی رات سیکیورٹی وزراء سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ غزہ کے خلاف ان کا آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیلی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، حماس کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، اور اس وقت ہم ایک طویل مدتی عسکری مہم کی بات کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان سمی ابو زہری نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں اسرائیل کی غیر سنجیدگی کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھمکیاں حماس لیڈرز کو ڈرا نہیں سکتی، بلکہ اس کے برعکس ہم اسرائیلی جرائم سے اپنے شہریوں کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ دونوں فریق جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ مصر میں طویل مدتی جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، تاہم دونوں فریقوں کا اپنے مطالبات پر ڈٹے رہنا مذاکرات کی ناکامی کا وجہ بنی۔ حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں تمام انتہا پسند گروپ غیر مسلح ہو جائے۔ 6 ہفتوں سے جاری اس لڑائی میں اب تک 2000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کے مطابق اس میں بیشتر تعداد عام شہریوں کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اب تک 64 فوجی اور 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے فرگوسن کی شہریوں سے وعدہ کیا ہے کہ ریاست میزوری کے شہر میں سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاکت کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائے گی۔ واشنگٹن میں واپسی پر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دورہ فرگوسن کے بارے میں غیر معمولی طور پر ذاتی سطح پر بات کی۔ ادھر ریاست میزوری کے گورنر جے نکسن نے نیشنل گارڈز کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ۔ فرگوسن کا دورہ کرنے کے ایک دن بعد جمعرات کے روز اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کمیونٹی لیڈروں اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی کہ محکمہ انصاف اس واقعے میں اپنے کردار کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ ایرک ہولڈر کا کہنا تھا،
Our investigation will be fair. ہماری تحقیقات مکمل، آزاد اور شفاف ہوں گی۔ اپنے دورے کے دوران ہولڈر نے وہاں کے مکینوں، لیڈروں اور پولیس اہلکاروں سمیت مائیکل براؤن کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں انہیں صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے وہ امریکی محکمہ انصاف کے سربراہ بنے ہیں، اس قسم کے واقعات کم ہی ان کے علم میں آئے ہیں۔ ان کی نیوز کانفرنس کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے فرگوسن میں شہریوں اور کمیونٹی لیڈروں کے ساتھ ملاقاتوں میں سب سے اہم بات کیا محسوس کی ہے۔ ایرک ہولڈر کا کہنا تھا، ان کی حقیقی خواہش ہے کہ انہیں برابری کی سطح پر دیکھا جائے اور ان کے زخموں کا اندمال ہو۔ وہاں حقیقی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور اب لوگ اس میں راستہ نکالنے کی حقیقی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ان سے اشارتاً کہا تھا کہ اس سانحے سے وہاں کے لوگ اور اس علاقے کی تشکیل نو کا ایک شاندار موقع سامنے آیا ہے۔ ادھر ریاست میزوری کے گورنر نے جمعرات کے روز اس قصبے سے نیشنل گارڈز کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے۔ یہاں 9 اگست کو سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ایک غیر مسلح سیاہ فام نوجوان ہلاک ہونے کے واقعے پر تقریباً 2 ہفتے سے احتجاجی مظاہرے جاری تھے۔ پیر کے روز پولیس کی مدد کے لیے نیشنل گارڈز فرگوسن پہنچی، جس سے قبل مظاہرین کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں کے واقعات سامنے آئے تھے۔ گورنر جے نکسن نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ نیشنل گارڈز کو اس لیے وہاں سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ فرگوسن کی صورتحال نسبتاً بہتر ہوئی ہے اور باہر سے آنے والوں کی اشتعال انگیزی اور مداخلت کم ہوئی ہے۔ مظاہرین بھی پرامن ہیں اور تشدد کی کاروائیوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بدھ کو سارا دن پرامن احتجاج کے باوجود پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس دوران آتشی بم پھینکے گئے جن کو حکام نے اشتعال انگیز حرکت قرار دیا، جبکہ رات کے وقت تشدد میں اضافے کے بعد پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ فرگوسن میں احتجاج شروع ہونے کے بعد اب تک 150 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کی وجہ پولیس کے کہنے کے باوجود مظاہرین کا منتشر نہ ہونا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ عالمی سیکیورٹی کو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے درپیش خطرے کی آج سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ جمعرات کو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چک ہیگل نے کہا کہ اپنی صلاحیت، وسائل اور عسکری طاقت کے باعث عراق کی شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو امریکہ کے لیے القاعدہ سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے جنگجو عراق اور دنیا بھر میں موجود امریکی مفادات کے لیے ایک فوری خطرہ بن چکے ہیں۔ شام کے وسیع علاقے پر قابض داعش نے 2 ماہ قبل عراق پر چڑھائی کی تھی، اور اب تک تنظیم کے جنگجو ملک کے بیشتر شمالی علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں جہاں سنی مسلمانوں کی یہ اکثریت ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی اور برطانوی عہدیدار اسلامک اسٹیٹ کی اس ویڈیو کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں برطانوی لب و لہجے میں بات کرنے والے ایک عسکریت پسند کو اغوا شدہ امریکی صحافی جیمز فالی کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ویڈیو کا عنوان ہے امریکہ کے لیے ایک پیغام۔ اس میں امریکی صحافی جیمز فولی کو ہتھ کڑیوں کے ساتھ صحرا میں گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کا نقاب پوش اغواکار کیمرے کے سامنے برطانوی لہجے میں بات کرتا ہے۔
This is James Wright Foley, an American citizen of your country.
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیمز رائٹ فولی ہے، تمہارے ملک کا ایک امریکی شہری۔ تمہاری حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جارحیت میں پیش رہی ہے۔ کچھ سیکنڈ کے بعد قتل ہو جاتا ہے۔ یہ فوٹیج اتنی ہولناک ہے کہ اسے براڈ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد شام میں پکڑے گئے ایک اور امریکی صحافی سٹیون سارٹلاف کو کیمرے کے سامنے لایا جاتا ہے۔
The life of this American citizen Obama depends on your next decision.
مسٹر اوباما، اس امریکی شہری کی زندگی کا انحصار تمہارے اگلے فیصلے پر ہے۔ 40 سالہ جیمز فولی کو نومبر 2012 میں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ اخبار گلوبل پوسٹ کے لیے شام میں ایک اسائنمنٹ پر تھا۔ اس کی والدہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے اپنی جان دنیا کو شام کے لوگوں کی مشکلات اور مصائب سے آگاہ کرنے کی کوشش میں قربان کی۔ کنگ کالج لندن کے انٹرنیشنل سینٹر فار دا اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن سے وابستہ شیراز مہر کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے پاس اور بھی کئی یرغمال ہیں۔
Another three American nationals and at least two British nationals as well. So it clearly holds a number of Westerners, but it holds other people from other European countries as well.
مزید تین امریکی شہری اور کم از کم دو برطانوی بھی اس کے پاس ہیں، تو اس کے پاس واضح طور پر کئی مغربی باشندے ہیں، لیکن اس نے دوسرے یورپی ملکوں کے کئی دوسرے لوگ بھی یرغمال بنا رکھے ہیں۔ یرغمال بنائے جانے والوں میں صرف صحافی ہی نہیں بلکہ امدادی کارکن بھی شامل ہیں، اس لیے اس کے پاس اس حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں وہ مستقبل میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ برطانوی عہدیدار سر قلم کرنے والے شخص کی شناخت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہر کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ لندن میں بہت دہشت پھیلا رہا ہے۔
We have likely a British citizen beheading an American citizen in a Syrian conflict.
ہم نے اسی طرح شام کے تنازع میں ایک برطانوی شہری کو ایک امریکی کا سر قلم کرتے دیکھا تھا، اس لیے جب آپ ان سب واقعات کو ایک جگہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں اور یورپ بھر میں بھی اس بارے میں بڑا دباؤ آنے والا ہے کہ جو لوگ اس تنازع میں شامل ہونے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں روکا جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے جہادیوں سے مغرب کو لاحق خطرات کے بارے میں متنبع کیا ہے۔ ان کے الفاظ،
There are significant numbers of British jihadists inside these organizations learning skills.
ان تنظیموں کے اندر برطانوی جہادیوں کی ایک نمایاں تعداد موجود ہے جو عراق اور شام میں اپنے تجربات کے ذریعے وحشت اور بربریت سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جب برطانیہ واپس آئیں گے، اگر وہ کسی مرحلے پر واپس آ سکے، تو وہ یہاں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ شیراز مہر کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے لڑنے والے غیر ملکی، خاص طور پر برطانوی جہادی، بدترین تشدد کے کچھ واقعات کے ذمہ دار رہے ہیں۔
Earlier this year, British foreign fighters were involved with the execution of prisoners of war, members of the Syrian army.
اس سال کے شروع میں برطانوی غیر ملکی جنگجو ان جنگی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ملوث تھے جو شام کی فوج کے وہ ارکان تھے جنہیں انہوں نے پکڑ رکھا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ وہ ہلاکت ان امریکی فضائی حملوں کا ایک انتقام تھی جو اس ہفتے اسٹریٹیجک اہمیت کے موصل ڈیم کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کردوں اور عراقی فورسز کی مدد کے لیے کیے گئے تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گروپ کا خوفناک رد عمل اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکی مداخلت عسکریت پسندوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لوگوں میں یہاں اویئرنیس ہے اور ایکسیپٹنس ہے، یہاں پہ اس کو ایک بیماری سے ہٹ کے ایک سوشل ایشو سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس میں انوالو ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ڈائگنوسس ہے وہ بہت ارلی ہوتی ہے کیونکہ اسکریننگ جو ہے وہ بہت عام موجود ہے۔ اگر آپ اسکریننگ بہت عام کرنی شروع کر دیں گے نا تو کیسز کے نمبر بڑھ جاتے ہیں، یہ ایک بہت وجہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ارلی کینسر کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈائگنوز بہت ارلی ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر بلال، ہمیں یہ بتائیے کہ امریکہ میں بریسٹ کینسر پر جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ اب کس سٹیج پر ہے اور اس میں کہاں تک بریک تھرو ہوا ہے؟
دیکھیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو یہاں کی گئی ہے وہ ہے اسکریننگ پہ۔ اسکریننگ اب ہم ڈیجیٹل میموگرافی پہ چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کافی چھوٹی لیژنز کو پک اپ کر سکتے۔ دوسرا، میگنیٹک ریزونینس ایم آر آف دا بریسٹ ہے وہ اویلیبل ہو گیا ہے، کی وجہ سے بہت ارلی ڈائگنوسز اور پن پوائنٹ ڈائگنوسز ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی اسکریننگ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں رہ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے سے ہر کونے پہ ایک مشین رکھی گئی ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں بھی مشینیں عام ملنا اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد سرجری میں ہم زیادہ سے زیادہ لمپیکٹمیز یعنی صرف پارٹ آف دا بریسٹ ریموو کرتے ہیں، پورا بریسٹ ریموو نہیں کرتے، امیڈیٹ ریکنسٹرکشن وغیرہ، جس کی وجہ سے سوشل ایشو جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے تاکہ عورتوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ جب وہ سرجری کے بعد واک آؤٹ کریں گی تو ان کا جو بریسٹ ہے وہ آلموسٹ ایسا ہی لگے گا جیسے ان کو لٹایا گیا تھا سرجری سے پہلے. تو اس کی وجہ سے کافی کاسمیسز میں بھی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ریڈیشن 5 ہفتے 6 ہفتے کے بجائے ہم میموسائٹ ریڈیشن پہ آ گئے ہیں جس میں ہم ٹیوبس ڈالتے ہیں اور 5 دن میں ریڈیشن کر کے ختم کر دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی کاسٹ ان چیزوں کی بہت زیادہ ہے.
اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب یہ میں کرنا چاہوں گی کہ امریکہ میں اور مغربی ملکوں میں جو تحقیق ہوئی ہے تو ترقی پذیر ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ ممالک کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو تنظیمیں ہیں کیا وہ ان کی مدد کر سکتی ہیں؟
میں شیر شاہ صاحب کو پرسنلی بھی جانتا ہوں اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ موقع دیں ہمیں یہاں آرگنائز کرنے کا. پاکستانی فزیشنز یہاں آنکالوجی میں بہت ہو گئے ہیں اور ہم لوگ اپنا تھوڑا بہت ٹائم آ کے ڈیووٹ کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے باقاعدہ جو بھی ریسرچز ہیں اور جو کسی بھی طرح کی ہیلپ ہے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے فنڈز ریز کرنے پڑیں گے, اویئرنیس ریز کرنی پڑے گی, دونوں مائنڈس کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا ساتھ کہ کس طریقے سے یہاں کا کلچر کو ہم وہاں ایکسیپٹ کر سکیں. دیکھیں پورا کا پورا تو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا, لیکن دو ذہن بیٹھیں گے تو ایک بہتر جواب نکلے گا اس میں سے.
میں ہوں صفیہ کاظم, اردو وی او اے واشنگٹن.
سامعین خبروں کے ایک تازہ بلٹن کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. قومی سلامتی اور خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے آج افغان سفیر کے ساتھ اپنی ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ ایک پرم مستحکم اور متحدہ افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان پر زور دیا ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی کی بجائے دونوں ملکوں کو سلامتی کے امور پر مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے. جمعرات کو دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر جانان موسازئی سے ملاقات میں حالیہ دنوں میں افغان اداروں اور اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کی کارروائیوں, سرحد پار گولہ باری اور عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کا تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا کہ اس بارے میں کوئی ٹھوس شواہد ہوں تو ان کا پاکستان سے تبادلہ کرنا چاہیے. سرتاج عزیز نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا پورے خلوص سے یہ ماننا ہے کہ ایک پرامن متحد اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے. پاکستانی عہدیدار کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کو بد اعتمادی ختم کرتے ہوئے ہم آہنگی کے ساتھ باہمی معاملات کو بامانی انداز میں دیکھنا چاہیے. افغانستان کی طرف سے ماضی میں بھی پاکستان پر افغان علاقوں میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے اور سرحد پار سے گولہ باری کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں, جبکہ ان دشنام ترازیوں میں حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی. پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے شدت پسند اس کے علاقوں میں ہلاکت خیز کارروائیاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور افغانستان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. 2 ماہ پہلے پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی, جس میں اب تک 600 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, جن میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی جنگجوؤں کی بھی بتائی جاتی ہے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اس آپریشن سے راہ فرار اختیار کرنے والے شدت پسند افغان علاقوں میں جا سکتے ہیں, جس کے لیے کابل کو سرحد پر اپنی جانب نگرانی کے ٹھوس اور مؤثر انتظامات کرنے چاہیے. جمعرات کو سرتاج عزیز نے بھی افغان سفیر موسازئی سے گفتگو میں اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو سلامتی کے امور اور سرحدی نگرانی کی باہمی حکمت عملی پر عمل کرنا ہوگا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں موجود نیٹو فوجیوں کے لیے ایندھن لے جانے والے ایک ٹینکر پر پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور ہلاک اور کئی دوسرے افراد زخمی ہو گئے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے 2 آئل ٹینکروں پر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں نے فائرنگ کی, جس سے ایک ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے. زخمی ہونے والوں میں سے ایک ڈرائیور کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے. مقامی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق جمعرات کی صبح آئل ٹینکروں پر سر کمر کے مقام پر پہلے سے گات لگائے مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی, جس سے تیل لے جانے والی ان گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. حملہ اور بعد میں موٹر سائیکلوں پر وہاں سے فرار ہو گئے. خیبر ایجنسی کے علاقے سور کمر میں اس سے قبل بھی نیٹو افواج کے لیے رسد لے جانے والی اور افغانستان سے واپس آنے والی گاڑیوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ افغانستان تک رسد لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان کے ایک تنظیم کے عہدیدار کہتے رہے ہیں ایسے حملوں سے ڈرائیور خوفزدہ ہے۔ افغانستان میں تعینات امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے ایندھن اور رسد کی سپلائی کے لیے پاکستان کے دو زمینی راستے استعمال ہوتے ہیں، جن میں جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں چمن اور خیبر پختونخوا سے ملحقہ خیبر ایجنسی کا راستہ شامل ہے۔ زیادہ تر آمد و رفت خیبر ایجنسی کے راستے ہی ہوتی ہے۔ افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا سے قبل بین الاقوامی افواج کا عسکری ساز و سامان بھی خیبر ایجنسی کی زمینی راستے سے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اسے متعلقہ ممالک کو بھجوایا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت نے پہلی انڈیا عرب میڈیا کانفرنس کے دوران مغربی ایشیائی ممالک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی پر اپنی تشویش اور عرب دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے مغربی ایشیائی ملکوں میں عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ ان ملکوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جس سے معاشرے میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور اس کے اثرات علاقائی استحکام پر پڑ سکتے ہیں۔ وہ نئی دہلی میں پہلے انڈیا عرب میڈیا سمپوزیم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں مودی حکومت کی پالیسیوں کے تعلق سے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ بقول ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطینی کاز کی مضبوط حمایت کی جائے۔ سشما سوراج نے عرب وفود سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قومی ترقیاتی اہداف اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے عالم عرب کے ساتھ بھارت کے رشتوں کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے عالم عرب کے ساتھ، جس سے بقول ان کے بھارت کے صدیوں پرانے ثقافتی رشتے ہیں، تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مودی حکومت کے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام بھارت کے اسٹریٹجک مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت عرب بحریہ کے بعد کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ پختہ خیال ہے کہ عرب ملکوں کو کسی بیرونی مداخلت یا بیرونی ہدایت کے بغیر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں سیویلین کی ہلاکتوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسئلہ فلسطین کے جامع حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ سشما سوراج نے یہ بھی کہا کہ بھارت عالمی، علاقائی اور باہمی سطحوں پر فلسطینی کاز کو بھرپور سیاسی حمایت دینے کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اس کے عوام کو ترقیاتی معاملات میں اقتصادی مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع پر لیگ آف عرب اسٹیٹس کے میڈیا اور مواصلاتی سربراہ حیفا ابو غزالہ نے کہا کہ اس سال کے اواخر میں بھارت میں ہونے والی چوتھی عرب انڈیا پارٹنرشپ کانفرنس سے عرب انڈیا اقتصادی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس سمپوزیم میں بھارت کے علاوہ عرب ملکوں کے متعدد صحافیوں، نامہ نگاروں اور ایڈیٹروں نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یوکرین اور روسی صدور ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے کے لیے جس سے مشرقی یوکرین میں لڑائی کا خاتمہ ہوگا، آئندہ ہفتے بیلاروس میں یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ اس دوران ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کی سرکاری فوجیں اس علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے باقی ماندہ مضبوط ٹھکانوں کے قریب تک پہنچ گئی ہیں۔ اس بارے میں زلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
یوکرین کی حکومت نے بدھ کے روز مزید فوجیں مشرقی یوکرین کے شہر لوہانسک روانہ کی ہیں، جہاں گزشتہ ہفتے سے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ سرکاری فوجوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کے مرکز ڈونیٹسک کے رہائشی گولہ باری میں وقفے کے دوران نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کچھ مقامی رہائشیوں نے کہا کہ جب تک امن قائم رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس صوبے میں رہتے ہیں۔ ڈونیٹسک کے رہائشی ریف ٹٹین نے کہا کہ امن کا کوئی سمجھوتا ضروری ہے، اگر روس ہمیں نہیں چاہتا تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس کراس فائر میں ہم پھنسیں، وہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں۔ روس اگر ہم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر ہمیں یوکرین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ روس اور یوکرین کے صدور اگر کوئی معاہدہ طے کر لیتے ہیں تو پھر امن قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ یوکرین کے لیے امریکی سفیر ولیم ٹیلر نے کہا کہ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ذہن میں کیا ہے۔
All we can do is judge by what he does and what he has done so far is
وہ کہہ رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ، تمام دنیا کے ساتھ اور روسیوں کے ساتھ سچ نہیں بولا ہے۔ ٹیلر، جو اب یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار ہیں، کہتے ہیں کہ مشرقی یوکرین کے حوالے سے یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو صدر پوٹن سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں۔
His forces are losing. They're being squeezed down and some of them are deserting.
وہ کہہ رہے ہیں ان کی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں۔ مشرقی یوکرین میں کچھ روسی فوجی شہریوں کا بھیس بدل کر واپس روس جا رہے ہیں، اس لیے پوٹن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے یورپین یونین کے نمائندگوں کی موجودگی میں مسٹر پروشینکو سے ملنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایک کمزور پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹیلر نے کہا کہ یوکرین کا جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق اور سابق سوویت ریپبلک میں مزید مداخلت کرنے کی کوششوں نے کئی دہائیوں سے روس کی اپنی ساکھ بنانے کی کوششوں کو برباد کر دیا ہے۔ ولیم ٹیلر کہتے ہیں
I think they've lost the trust of the international community.
وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بین الاقوامی کمیونٹی میں اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روس کو اس طرح سے دیکھیں جیسا کہ وہ ہے، وہ قانونی دائرے میں نہیں ہے۔ ٹیلر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ مشرق میں روس نواز بغاوت کا خاتمہ ہو اور روس سے متعلق اپنی سرحد کو محفوظ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیف کو جمہوری اصلاحات پر عمل درآمد کرنا چاہیے جس سے یوکرین کے تمام شہریوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے گا اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ ٹیلر نے کہا کہ یوکرین کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور یورپ کو مدد فراہم کرنا چاہیے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، پیش خدمت ہے امریکہ اور شام کے حوالے سے وکٹر بیٹی کی رپورٹ ندیم یعقوب کی زبانی۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ نے شام میں دولت اسلامیہ سے منسلک ایک مخصوص گروہ کی جانب سے یرغمال بنائے گئے متعدد امریکیوں کو بازیاب کروانے کے لیے کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں فضائی اور زمینی کارروائی کی گئی جو ناکام ہوئی، اس لیے کہ اس مقام پر یرغمال موجود نہیں تھے۔ انسداد دہشت گردی کے امور سے متعلق امریکی صدر کی ایک معاون لیزا موناکو نے کہا ہے کہ موسم گرما کے شروع میں کیے جانے والے آپریشن کی اجازت صدر براک اوباما نے دی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیانات اسی روز سامنے آئے جس روز صدر اوباما نے امریکی صحافی جیمز فالی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں صحافی کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ پوری دنیا کو جیمز فاولی کے وحشیانہ قتل پر شدید صدمہ ہوا ہے اور وہ دولت اسلامیہ یا ISIS کی قتل، اغوا، تشدد، خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور غلام بنا کر رکھنے کی کارروائیوں کی ملامت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا مشرق وسطی میں حکومتوں اور عوام کو خطے میں پھیلتے ہوئے سرطان کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی، اس طرح کے غیر حقیقی نظریات کو واضح طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ صدر نے کہا کہ 21ویں صدی میں دولت اسلامیہ جیسے تشدد پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ماری ہاف نے بدھ کے روز کہا کہ واشنگٹن نے خطے میں کئی اتحادیوں سے بات کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا خطے میں کئی ممالک میں اس بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر دولت اسلامیہ کی فنڈنگ روکنے کے لیے کام کیا، غیر ملکی جنگجوؤں کے وہاں جانے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دولت اسلامیہ عراق و شام کو ملنے والی آکسیجن بند کی جائے جس کی بدولت وہ پھلنے پھولنے میں کامیاب ہوا۔ مگر آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے سینٹر فار اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ کے سربراہ گریگ بارٹن کہتے ہیں کہ خطے میں دہشت گردوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور دولت اسلامیہ اپنے جنگجوؤں میں اضافہ کر رہی ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے حفظان صحت سے متعلق ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ ریستورانوں میں حفظان صحت کی سہولیات کی فراہمی کا معائنہ کیا جا رہا ہے، جس سے ایک ہی روز قبل ماسکو میں میکڈونلڈ کے 3 معروف ریستورانوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحت پر مامور روسی حکام نے جمعرات کو کہا کہ اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا میکڈونلڈ کے ریستوران صفائی ستھرائی کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں۔ میکڈونلڈ روس کی 438 مقامات پر ریستوران چلاتا ہے۔ ناقدین کے خیال میں روس کی حکومت کا یہ اقدام مغربی ملکوں کی طرف سے لگائی جانے والی معاشی تعزیرات کا جواب ہے، جو یوکرین کے داخلی تنازع میں روس کے ملوث ہونے کے نتیجے میں نافذ کی گئی تھیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے روسی بینکوں اور صنعتوں کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں، جبکہ روس نے اس کا جواب خوراک کی امریکی اور یورپی مصنوعات کی درآمد پر پابندیاں لگا کر دیا ہے۔ مغربی افریقی ملک لائبیریا کے دارالحکومت کے مغربی حصے میں ایک پراسرار سکوت طاری ہے۔ ایک روز پہلے پولیس کا ایبولا سے متاثرہ علیحدہ کیے جانے والے مریضوں سے تصادم ہوا تھا، جو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے تھے۔ ان مریضوں کو علیحدہ رکھنے کا مقصد وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ بدھ کے روز اس تصادم میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا تھا، جبکہ پولیس نے آنسو گیس اور فائرنگ کی تھی۔ اسی دوران ایبولا سے بیمار ہونے والے 2 امریکی مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ایبولا سے اب تک 1,350 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی کی حکمران اے کے پارٹی نے وزیر خارجہ احمد دیوا توغلو کو رجب طیب اردوان کی جگہ نیا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ مسٹر اردوان اپنے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ۔ ترکی کی حکمران اے کے پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے وزیر خارجہ احمد دیوا توغلو کو نئے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اس اقدام کی پہلے سے پیش گوئی کی جا رہی تھی۔ اپنی جماعت اور میڈیا کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے مسٹر اردوان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وسیع تر مشاورت کی تھی۔ مسٹر اردوان کا کہنا تھا، نئے وزیر اعظم سے ہمیں جو توقعات وابستہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نئے ترکی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا۔ احمد دیوا توغلو کی سخت محنت اور جذبہ اس فیصلے کا مستحق تھا۔ وہ پورے شعور کے ساتھ خارجہ پالیسی سے وابستہ ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم اس عزم کو قائم رکھیں گے۔ مسٹر دیوا توغلو نے مسٹر اردوان کے کام کو جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا،
12 yıl önce hasta adam muamelesi gören bir ülke ayakları üzerinde yükselmiş۔
میں 12 سال پہلے شروع کی گئی بحالی کی تحریک کو جاری رکھوں گا، جب ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ہمارا یہ پرجوش سفر اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اے کے پارٹی اپنے مخالفین کے سامنے ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ جمہوریت اور حقوق کے لیے اے کے پارٹی کی جد و جہد برسوں یا صدیوں تک محدود نہیں ہے۔ تجزیہ کار 55 سالہ دیوا توغلو کو مسٹر اردوان کے قریبی اور وفادار ساتھی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں وزیر اعظم کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال پر ہونے والی پولیس کی تحقیقات کے دوران وہ ان کے ساتھ جم کر کھڑے رہے تھے۔ ان تحقیقات میں مسٹر اردوان کے اہل خانہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ مسٹر دیوا توغلو سن 2003 میں مسٹر اردوان کے خارجہ پالیسی کے لیے مشیر اعلیٰ کے طور پر اے کے پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ وہ علمی پس منظر رکھتے ہیں اور 3 زبانیں بول سکتے ہیں۔ سن 2009 میں وہ وزیر خارجہ بنے، اور وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ ترکی کی جانب سے مشرق وسطی نواز خارجہ پالیسی اپنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کچھ لوگ اسے سلطنت عثمانیہ کے احیاء کی ایک کوشش بھی قرار دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا ایک حصہ خطے بھر میں اخوان المسلمین کی پشت پناہی اور شام میں حکومت مخالف باغیوں کی حمایت کرنا ہے۔ یہ پالیسی تنازعات کا شکار ہو گئی، جس سے ترکی کو اپنے جنوبی ہمساؤں سے اپنے تعلقات ختم یا کشیدہ کرنا پڑے۔ ایک ممتاز ترک اخبار کے سیاسی کالم نویس سولی اوزال کہتے ہیں کہ جماعت میں مسٹر دیوا توغلو کی حیثیت کمتر ہے، لیکن وہ مسٹر اردوان کے عزائم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ سولی اوزال کہتے ہیں،
I suspect that Davutoğlu would be a weak prime minister because although he has invested
مجھے شک ہے کہ دیوا توغلو ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے آپ کو مقامی سیاست میں پوری طرح سے ملوث کیا ہے، لیکن مقامی سیاست میں ان کی جڑیں پوری طرح سے جمی ہوئی نہیں ہیں، اور یہی وہ سب ہے جو نو منتخب صدر اردوان چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ان کو چیلنج نہ کر سکے، اور دیوا توغلو ایسے ہی شخص ہیں۔ مسٹر اردوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ بطور صدر معمول سے کہیں زیادہ سیاسی کردار ادا کریں گے۔ ترکی کے آئین کے تحت صدارت ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے اور اصل اقتدار پارلیمان کے پاس ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ حکمران اے کے پارٹی کے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں مسٹر دیوا توغلو کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا جائے گا، اور پھر 28 اگست کو مسٹر اردوان کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ انڈونیشیا کی ایک آئینی عدالت نے گزشتہ ماہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو درست قرار دیا ہے، جس سے جکارتا کے گورنر جوکو ویڈوڈو کی منصب صدارت پر بیٹھنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ صدارتی انتخابات میں شکست کھانے والے امیدوار پرابوو سوبیانٹو نے جولائی کو ہوئے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے ملکی آئینی عدالت میں ایک درخواست داخل کی تھی، تاہم جمعرات کے روز عدالت نے متفقہ طور پر الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس فیصلے پر اپیل کا حق نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک فیڈرل عدالت نے ارجنٹینا کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو غیر قانونی قرار دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ بانڈوں کو ارجنٹینا میں نئے قرضوں کے اجراء سے بدل دیا جائے۔ جمعرات کے روز امریکہ کے جج نے ارجنٹینا سے کہا ہے کہ اس کی تجویز غیر قانونی ہے اور اسے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نیو یارک میں یہ ہنگامی سماعت اس وقت شروع ہوئی جب منگل کے روز ارجنٹینا کی صدر کرسٹینا فرنینڈز نے ایسی قانون سازی کی تجویز دی تھی جس سے ارجنٹینا بانڈوں کا تبادلہ کرے۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ عالمی سیکیورٹی کو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے درپیش خطرے کی آج سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ جمعرات کو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چک ہیگل نے کہا کہ اپنی صلاحیت، وسائل اور عسکری طاقت کے باعث عراق کی شدت پسند تنظیم ریاست اسلامیہ کے جنگجو امریکہ کے لیے القاعدہ سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے جنگجو عراق اور دنیا بھر میں موجود امریکی وفادات کے لیے ایک فوری خطرہ بن چکے ہیں۔ حماس نے بتایا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں نے ان کے گروپ کے 3 سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح رفاہ میں بمباری سے 4 منزلہ گھر کو تباہ کر دیا گیا اور کم از کم 5 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے 2 کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یہ اسرائیل کے خلاف بڑے دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تھے۔ ترجمان نے کہا کہ ان کمانڈروں کے حملوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور سن 2006 میں فوجی جیلارڈ شلات اغوا ہوا۔ امریکہ کی وسطی ریاست میزوری کے گورنر نے جمعرات کے روز اس قصبے سے نیشنل گارڈز کو واپس بلانے کے احکامات جاری کیے جہاں 9 اگست کو سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں ایک غیر مسلح سے آفام نوجوان ہلاک ہونے کے واقعے پر تقریباً 2 ہفتے سے جاری احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ پیر کے روز پولیس کی مدد کے لیے فوج فرگوسن پہنچی، جس سے قبل مظاہرین کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں کے واقعات سامنے آئے۔ دن کے وقت پرامن احتجاج کے باوجود پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس دوران آتشی بم پھینکے گئے جن کو حکام نے اشتعال انگیز حرکت قرار دیا۔ واشنگٹن میں جمعرات کے روز امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ محکمہ انصاف فرگوسن کے عوام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہولڈر نے بتایا کہ ایک روز قبل میزوری کے دورے میں ان کی وہاں کے مکینوں اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات ہوئی، جس سے صورتحال سے آگاہی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صومالیہ میں امن اور استحکام کے قیام کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے امریکہ نے صومالیہ کی حکومت کے ان منصوبوں کے لیے مزید امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو صومالیہ کے دفاعی شعبے کی اصلاح اور ترقی کے لیے بنائے جائیں گے۔ 5 اگست کو دونوں حکومتوں کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ملاقات کی اور پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقریباً 10,90,000 ڈالرز کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور صومالیہ کی وفاقی حکومت مل کر جرائم کی بےحکنی اور مؤثر روک تھام کے لیے پولیس اہلکاروں کی صلاحیت بڑھانے پر کام کریں گے۔ یہ معاہدہ صومالیہ کے دفاعی شعبے کی ترقی کے لیے ہونے والے ایک سابقہ معاہدے کا اگلا مرحلہ ہے جس کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے بین الاقوامی منشیات اور قانون پر عمل درآمد کے محکمے نے مدد فراہم کی تھی۔ اس معاہدے کا اصل مرکز صومالیہ کی قومی پولیس فورس میں مجرمانہ تفتیش کے شعبے میں بہتری لانا ہے تاکہ پیچیدہ جرائم کی تفتیش اور عدالت میں چلائے جانے والے مقدمات کی تیاری کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ 2 سال پہلے صومالیہ میں ایک نئی وفاقی پارلیمنٹ اور اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا۔ ملک کی قومی آئینی اسمبلی نے ایک عارضی آئین اختیار کرنے، نئے صدر کا انتخاب کرنے اور نئے وزیر اعظم اور کابینہ کے ناموں پر اتفاق کر کے ملک میں سیاسی تبدیلی کا عمل مکمل کیا تھا۔ صومالیہ میں سرکاری ادارے ابھی مضبوط ہو رہے ہیں اور پولیس اور عدالتوں جیسے اہم اداروں کے لیے بین الاقوامی امداد سے ان کی کارکردگی بڑھائی جا سکے گی۔ ایک اور اہم نقطہ جس پر توجہ رہے گی وہ ہے انسانی حقوق کا احترام۔ صومالیہ میں جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے، استحکام قائم کرنے، دفاعی شعبوں کو مضبوط بنانے اور صومالی عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے امریکہ صومالیہ کی حکومت کی کوششوں میں بھرپور مدد کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
فلم دیکھیے اور آئی ڈی پیز کی مدد کیجیے، تفصیلات فکرو فن میں۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے راستے۔
پنجاب کے سینما ہالز میں فلم دیکھنا شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کی مدد کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہاں ہر فلم دیکھنے والا مدد کی غرض سے ایک ٹکٹ پر 20 روپے زائد ادا کر رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی جو بے گھر افراد کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی۔
میری وردی پہ میڈل بہت لگے پر داغ صرف ایک، پتہ نہیں کون ہے، کہاں ہے، صرف اس کا نام پتہ ہے، ڈیویل۔
اب سوال یہ ہے کہ صرف پنجاب ہی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پورے ملک کے باکس آفس کلیکشنز میں پنجاب کا حصہ 50% ہوتا ہے، لہٰذا پنجاب نقل مکانی کرنے والے افراد کی مالی معاونت میں پیش پیش ہوگا۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے راستے ہر دفعہ صرف تیرا پتا مجھ سے پوچھے بھلا کیوں۔
مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور چیئرمین سینما آنرز ایسوسی ایشن زوریز لاشاری کو جاتا ہے، جنہوں نے بے گھر افراد کی مدد کے لیے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ پنجاب بھر کے فلم بین 30 ستمبر تک سینما گھر کے ہر ٹکٹ پر 20 روپے زائد ادا کریں گے۔ پنجاب کی عوام کو مدد کرنے کے جذبے کے تحت ہی اضافی رقم کی ادائیگی پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہیں سے بھی اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔
گوگل کے پاس ہر چیز کا جواب مل جائے گا لیکن اس کا نہیں، میری لائف کی سب سے بڑی ٹریجڈی۔
زوریز لاشاری کے نمائندے کا کہنا ہے کہ سنگل سکرین سینما ہو یا ملٹی پلیکسز، ٹکٹ کی قیمت سب کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ سینما انڈسٹری کی جانب سے آئی ڈی پیز کی مدد کا اعلان خود انڈسٹری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
یہ شائنہ بھی کیسا لڑکا لے کے آ رہی ہے، لوگوں کو مارتا ہے،
लेकिन दिल का बहुत अच्छा है।
हथकड़ी पहना के लेके चलो, इसमें किक है।
जेल जा चुका है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है।
सुबह से नौ भाषा चेंज कर चुका है साहब जी।
नैन अर्जुन गया टॉयलेट के लिए,
बार बार बोलता है हिंदी बोलने से मेरे को किक नहीं लगती, किक नहीं लगती। ये
इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचती हैं। अपने मेजबान अंजुम हैरल गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।